الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزبير بن عوام رضي الله عنه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، کیسے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو صحابہ اکرام کی سیرت سن کر اور پڑھ کر؟ اور واقعی میں یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نیک نفوس کی زندگیوں کے حالات جاننے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دی. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے واقعی میں کہ ہم صحابہ اکرام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو جان رہے ہیں جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ وہ نیک نفوس جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، یہ وہ صحابہ کرام جن کے سوالات پر قرآن نازل ہوتا تھا، یہ وہ صحابہ کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معیت کے لیے چنا، یہ وہ صحابہ کرام جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوا، یہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے جنت کی خوشخبری دی. تو ان سے بڑھ کر بھی کوئی کامیاب انسان ہو سکتا ہے بھلا؟ ان سے بڑھ کر بھی کوئی رول ماڈل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں؟ اور ان ہیرو سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے کوئی اور ہیرو ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمارے ہیروز، ہمارے رول ماڈلز، ہمیں جن کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، ہمیں جن کی اتباع کرنی ہے، وہ یہی نیک نفوس ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی تعریف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ان کا آنر یا ان کا جو احترام ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں جو ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس سے بڑھ کر کامیابی کی ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہر لمحے، ہر موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، مشکلات میں، ہر طرح سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ ہر بات پر لبیک کہنے والے، ہر حالت میں ساتھ دینے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے، اپنا مال قربان کرنے والے، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگانے والے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو پھر ہم کیوں نہ ان کی پیروی کریں اور کیوں نہ ان کے بارے میں ہم جانیں؟ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے الحمدللہ کہ ہم سن رہے ہیں ان کے واقعات اور پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی کوالٹیز ہمارے اندر بھی آ جائیں. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے طلحہ بن عبید اللہ کا پڑھا، تو اس سے جو سب سے زیادہ سیکھنے کو ملا مجھے خود بھی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں، اور اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا مال. کیسے تھے وہ لوگ کہ بے طریق، بے دھڑک، بغیر جھجک کے فوراً اللہ کی راہ میں دینے والے بنتے تھے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں، جو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسے مسکین ہوں، غریب ہوں، یا جو مانگ نہ سکتے ہوں، ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں، اور اللہ تعالی ہمارے مال میں بھی پھر بہت اضافہ کرے گا اور برکت ہوگی ہمارے مال میں. اور دنیا میں ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اصل تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اب انہی کے دوست نے طلحہ بن عبید اللہ کے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا آنر یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اپنی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اپنی والدہ کی طرف سے تو اللہ کے رسول سے ان کا بہت ہی قریبی رشتہ ہے، لیکن اپنے والد کی طرف سے جو عوام تھے ان کے والد، وہ ان کا سلسلہ نسب بھی پانچویں پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سے مل جاتا ہے۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرف سے ان کو نسبت تھی، ایک تو اپنے والد کی طرف سے بھی اور دوسرا اپنے والدہ کی طرف سے بھی۔ پانچویں پشت پر جا کر مرہ بن کعب پر جا کر اللہ کے رسول کے نسب سے جا ملتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا مرہ بن کعب پر ملتا ہے اور زبیر رضی اللہ عنہ کا قصی بن کلاب پر جا کر خاندان رسالت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال والد کی طرف سے بھی آپ اللہ کے رسول سے قریبی ہیں اور والدہ کی طرف سے تو بہت ہی قریبی ہیں۔ پھر دوسرا ایک اور تیسرا رشتہ بھی ہے، اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ جو عوام ان کے والد تھے، یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کے والد جو عوام تھے جن کا زمانے جاہلیت ہی میں انتقال ہو گیا تھا، تو یہ عوام دراصل خویلد کے بیٹے تھے، یعنی زبیر بن عوام بن خویلد۔ اور کیسے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بھی خویلد کی بیٹی تھیں، خدیجہ بنت خویلد ہم کہتے ہیں۔ تو خدیجہ بنت خویلد اور عوام بن خویلد یہ دونوں بہن بھائی تھے، تو اس کا مطلب ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، بہت ہی قریبی رشتہ۔ تو تین طرف سے رشتے مل جاتے ہیں، اور ففتھ جنریشن میں جا کر زبیر بن عوام کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی مل جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر بن عوام کی والدہ بھی بہت مشہور تھی ماشاءاللہ، یعنی خواتین میں قریش کے خاندان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو مشہور خاتون تھیں وہ صفیہ تھیں رضی اللہ عنہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت مشہور تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ بھی بہت مشہور تھے، یعنی پولیٹیکلی بھی اور دینی نقطۂ لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی بہت شہرت تھی عبداللہ بن زبیر کی۔ اور ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو اسما رضی اللہ عنہا سے تھے، دوسری بیویوں سے نہیں، اسما رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے اور زبیر کے بیٹے رضی اللہ عنہ کے، عروہ بن زبیر جو کہ تابعی میں آتے ہیں، وہ بھی بہت مشہور ہوئے۔ یعنی ان کے بغیر سیرت کا علم ہمیں مل ہی نہیں سکتا۔ سب سے مین جو نیریٹر ہے حدیث کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ عروہ ہیں۔ تو ماشاء اللہ دو بیٹے جن جو ان کے بہت مشہور ہوئے، ان کی والدہ بہت مشہور تھی ماشاء اللہ، ان کی بیوی اسما رضی اللہ عنہ، ان کی ایک الگ سے سیرت لینے کی ضرورت ہے جو کہ بہت ہی ان کا سیرت میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اسما بنت ابی بکر کا۔ پھر یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ جب آپ نے شروع کی تو آپ نے شروع میں ہی ہم کو دونوں نام ملتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، جو آپ کی بہت ہی پیاری پھوپھی تھی، تو آپ نے دونوں کا نام لیا تھا، اپنی پیاری بیٹی کا اور اپنی پیاری پھوپھی کا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ بنت محمد اور اے صفیہ بنت عبد المطلب، میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا قیامت کے دن، تمہیں جو بھی مانگنا ہے تم یہاں مت سے مانگو، لیکن وہاں میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ تو ایکچولی آپ نے قریش کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ لوگ جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کو بھی میں نہیں بچا سکوں گا، صرف انسان کو یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ یہی بچا سکے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تقریباً ایک جیسی تھی، یعنی سیم ایج کے تھے آپ دونوں بھی۔ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی یعنی ایک ہی ماں سے حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوسرے شریک بھائی بھی تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ آپ سے دو سال بڑے تھے۔ اور یہ صفیہ رضی اللہ عنہ اتنی بہادر تھیں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی ویسے ہی کی، بچپن سے جو حالت ہمیں پتہ چلتے ہیں جس طرح سے صفیہ رضی اللہ عنہ نے تربیت کی اپنے بیٹے کی یعنی زبیر بن عوام کی، وہ بہت ہی بہترین خطوط پر کی، اور ان کو بہت بہادر بنانا چاہا انہوں نے، نیڈر اور بہادر بنانا چاہا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر موقع پر بہت اہم کردار نبھایا۔ احد کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس وقت تو صفیہ رضی اللہ عنہ آ رہی تھیں، اور اللہ کے رسول نے دور سے دیکھ لیا کہ صفیہ آ رہی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جاؤ جلدی سے ان خواتین کو روکو کہ کہیں صفیہ کی نظر حمزہ کی ڈیڈ باڈی پر نہ پڑ جائے, کیونکہ انہوں نے دشمنوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی جسم کا مسئلہ کر دیا تھا, ہے نا, انگلیاں وغیرہ چبا لی تھی اور کلیجہ نکال لیا تھا, واللہ عالم کیا 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 تھا. تو وہ منظر صفیہ نہ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کوئی ایک بہت بڑا دل گردہ چاہیے ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے. وہ تو ان کے سگے بھائی تھے حمزہ رضی اللہ عنہ, تو اللہ کے رسول کو ان کی تکلیف کا احساس ہوا کہ صفیہ کو دکھ نہ پہنچے, لہٰذا روکو. کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے روکا تو وہ ہٹاتی ہی آتی گئیں. پھر زبیر گئے روکنے کے لیے, زبیر ان کے سامنے کھڑے ہو کے جا کر کہا کہ آپ نہیں آ سکتی آگے. انہوں نے کہا رہے تھے کہ کندھے کو دھکا دیا زبیر کے, کہا کہ ہٹو, تو اتنی زور سے دھکا دیا کہ زبیر کو ہٹنا پڑا رضی اللہ عنہ کو. تب زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں رکنے کے لیے آپ کو, آپ آ نہیں سکتی آگے. تو وہ فوراً رک گئی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ بیٹا کہہ رہا ہے تو نہیں مانی بات, لیکن جیسے رسول اللہ کا کہنا آ گیا کہ رسول اللہ نے کہا ہے, فوراً رک گئی. کیسی اطاعت تھی نا, کیسی محبت تھی, کیسی پیروی تھی اپنے رسول کی, کہ اپنے رسول کا نام آتے سے صحابہ کرام فوراً لبیک کہتے تھے. یعنی واقعی میں اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم کتنا بھی مال و دولت خرچ کرتے تو تم ان کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے تھے, یہ ہم نے محبت ڈالی. اور یہ آپ کا اخلاق ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد جمع ہے آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے, ورنہ یہ آپ سے دور ہٹ جاتے. تو یہ صحابہ کرام کے دلوں میں جو محبت, جو اتباع کا جذبہ تھا, یہ بھی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم بھی آج اللہ کے رسول کی امتی ہیں, ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے. لیکن کیا جب آپ کی کوئی حدیث آتی ہے ہمارے سامنے, آپ کا کوئی عمل آتا ہے, تو کیا ہم اسی طرح سے رک جاتے ہیں بالکل فوراً اسی جگہ؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تو فوراً رک گئیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اس لیے نہیں آنے دیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گی. کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں یا رسول اللہ کہ حمزہ اس سے بہتر جگہ پر ہیں, اور ان کا یہ جو حال ہوا یہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے, تو اس میں مجھے کوئی حرج نہیں, میں تو ان کے لیے کفن کا کپڑا لے کر آئی تھی جس میں اس کو دفن کیا جا سکے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ان کی ہمت, اور کتنی وہ انہیں خواتین کا پتہ چلتا ہے کہ خواتین جب دین کی راہ میں اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے سارے عزیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھیں, وہ کیسی خواتین تھیں. وہ ہم بھی آج خواتین ہیں کہ آج ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ دین کی خاطر, وہ تو بہت دور کی بات ہے جان جانا, لیکن دین کی خاطر کم از کم ہم اپنے بچوں کو, ان کا وقت لگائیں دین کے کاموں میں, ان کو دین سکھانے کے لیے بھیجیں. اتنا ہمارا حال ایسا ہے کہ اسکول کی پڑھائی کے لیے ہم چار چار گھنٹے, تین تین گھنٹے ٹیوشنز کے لیے بھیجتے ہیں, گھر میں بھی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں بچوں کو, لیکن ہم دین کی معلومات کے لیے اپنے بچوں کو ایک گھنٹہ نہیں لگا سکتے. اتنا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات دیکھ کر, بہت دل کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہماری پرائیورٹیز ہو گئی ہیں آج کل, کیا ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں, ہماری ترجیحات کو ہم دیکھیں. ہم سیکھیں صحابیات سے, ہم سیکھیں صحابہ کرام سے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا تھیں اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں آج. اس لیے تو دین مغلوب ہے نا, اس لیے تو دین آج یتیم ہے ہمارے ہوتے ہوئے بھی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھے معلوم ہے کہ حمزہ اس سے بہتر جگہ پر ہے, اور میں تو کفن لے کر آئی تھی. کہا دیتے کہ دو بہت ہی اچھے کپڑے لے کر آئی تھی وہ کفن کے لیے, لیکن جیسے پتہ چلا کہ ایک انصاری بھی ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ان کے ساتھ, تو انہوں نے ایک کپڑا, خود صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا کہا کہ ایک اس کو دے دو انصاری کو, اور ایک حمزہ کو جس میں دفن کر دو, کفنا دو. سبحان اللہ, دیکھیں ان کی بہادری, ان کی ہمت دیکھیں آپ. اور یہ سمجھ ان کی کتنی اچھی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کس راہ میں شہید ہوئے ہیں, ان کو کیا درجہ ملا ہے. تو یہ تھی صفیہ رضی اللہ عنہ, جو کہ زبیر بن عوام کی والدہ تھی. دوسرا ہمیں ان کا واقعہ پتہ چلتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 10,000 کا لشکر آیا تھا مسلمانوں پر چڑھ کر, اور کوئی مطلب مقابلے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی, کیسے ہو سکتا اتنی مدینہ چھوٹی سی بستی, اتنے کم مسلمان, نہ وسائل نہ اسباب. اب کیا کریں, تو سلمان فارسی کے کہنے پر انہوں نے خندق کھودے تھے, اور سب کے سب مرد نکل گئے تھے, اس وقت منافقین بھی آئے تھے ساتھ میں, اور مدینہ میں صرف عورتیں رہ گئی, پھر بہت ہی جو بوڑھے یا مریض یا جو مجبور تھے وہ رہ گئے تھے مرد حضرات. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو ایک اونچا قلعہ تھا یا ایک بڑا سا گھر تھا جو پہاڑ کی جانب تھا, تو کہا کہ سارے بچے اور عورتیں وہاں جمع ہو جائیں, کیونکہ اندر بنو قریظہ تھے, تو بنو قریظہ کی طرف سے بھی حملے کا اندیشہ تھا, کیونکہ وہ تو تھے ہی غدار, اور انہوں نے کی غداری. تو اس وقت حسان بن ثابت اور کچھ بوڑھے لوگوں کو وہاں رکھ دیا گیا تھا. اور حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تلوار چلانا اتنی نہیں آتی, یعنی وہ ایسے لڑائی بھڑائی والے لوگوں میں سے نہیں تھے, شاعر تھے. اور ہر ایک کی الگ الگ عادت ہوتی ہے اور ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے, ہر ایک میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, ہم سب جانتے ہیں. ہر ایک میں صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. ان کو شاعر اسلام کہا گیا, انہوں نے شیروں سے ڈیفیٹ کیا تھا کفار مکہ کو, لیکن تلوار اٹھانا نہیں جانتے تھے. بہرحال تو اس وقت صفیہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو یہودی شرارت کریں گے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ چل پھر رہا ہے, اور ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں اب یہ ہمیں دیکھ کر کے, یہ عورتیں اور بچے ہیں, اکیلے ہیں, یہ ہم پر حملہ نہ کر دے. تو انہوں نے اس یہودی کو ختم کیا, کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈنڈا مارا, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کو اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیا. تو اس سے ان کو دھاگ بیٹھ گئی کہ اچھا ان کے پاس کوئی نہ کوئی مرد بھی ہیں جو جنگجو ہیں, اور یہ کام اکیلے صفیہ نے کیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں تو کتنی بہادر تھی وہ, تو ایسی بہادر ماں کے بہادر بیٹے, آپ سوچے کہ ان کا کیا حال ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا, زبیر رضی اللہ عنہ نے, اور صرف 12 سال کے تھے, یہ 11 سال کے تھے, تو ان کا چچا ان کو بچپن میں, کہا جاتا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال بالکل بچپن میں ہو گیا تھا. تو صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے ان کو, ان کے چار بھائی, مطلب مزید تین بھائی تھے, ٹوٹل چار بھائی تھے, اور زبیر بڑے تھے. تو زبیر رضی اللہ عنہ کو صفیہ رضی اللہ عنہ بچپن میں تھوڑا مارتی بھی تھیں بہادری سکھانے کے لیے, اور ان کو ٹف بنانا چاہتی تھیں. تو ان کا چچا دیکھتا تو ان کے چچا کو غصہ آیا, اور اس نے کہا کہ تم کیوں مارتی ہو, کہ اس کے والد نہیں ہے اس لیے مارتی ہو. کہا کہ اسے میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں, مجھے دے دو. تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اس کو بہادر بنانے کے لیے مارتی ہوں, اور ماں سے بڑھ کر بچے سے کون محبت کر سکتا ہے بھلا. اب اب دیکھیے, جو چچا اس بچے کو مارنے سے منع کر رہا ہے, وہی چچا بعد میں جیسے اس کو پتا چلتا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کو چار دیواری کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور آس پاس آگ لگا دی تاکہ اندر اسموک سے ان کو ان کی ڈیتھ ہو جائے یا ان کو تکلیف پہنچے. لیکن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو, چاہے تم مجھے آگ کی دھونی دو, چاہے تم کچھ بھی کرو, میں کفر کی طرف نہیں پلٹوں گا, میں کفر کی طرف کبھی نہیں پلٹوں گا. سبحان اللہ, دیکھیں کیا ہمت ان کی, ایک 12 سال کا نوجوان لڑکا ہے. آج کمپیئر کریں ذرا ہم اپنے نوجوان بچوں کو اور اس وقت کے 12 سال کے بچے کو, تو وہ کہتے ہیں کہ میں کفر کی طرف نہیں پلٹوں گا. اور یہ زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں, جو ان کی شخصیت کے بارے میں صحابہ کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بہت لمبے تھے. کہا جاتا ہے ماشاء اللہ ان کے پیر, یعنی وہ سواری پر بیٹھتے تو پیر ان کے زمین پر لگتے تھے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ایسی شخصیت ان کی دی تھی. اور بہت تھن تھے, دبلے تھے, یعنی براڈ شولڈر نہیں تھے, طاقتور تھے لیکن دبلے پتلے تھے. اسکن ڈارک براؤن تھی, داڑھی بہت گھنی تھی, بعد میں بالکل سفید ہو گئی تھی, اسے ڈائی نہیں کرتے تھے. ان کے جسم پر کہا جاتا ہے 70 سے زیادہ زخم تھے. یعنی ہر جنگ میں, یعنی ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک ہر جنگ میں شریک رہے, ہر جنگ میں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی بہادری تھی ان کے اندر, کتنی بہادر تھے, اور بہت زیادہ یعنی تاک کر نشانہ مارنے والے تھے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ زبیر میرے ساتھ رہا, اور زبیر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میرے بارے میں سب گواہی دے سکتے ہیں کہ میں کوئی جنگ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں رہا, اور میں ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا. یوں ہی عشر مبشرہ کا مقام نہیں مل گیا, یہ آنر یوں ہی نہیں ملا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. واقعی میں یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے خود قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا, اس لیے خوشخبری دی ان کو, جنت کی بشارت دی, باقاعدہ نام لے کر یعنی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ نے بتایا کہ یہ ہے وہ صحابہ جو کہ عشر مبشرہ یعنی جنت میں 10 لوگ ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, تین بھائی مزید تھے, ان کی کوئی بہن نہیں تھی. ایک کا حالت کفر میں انتقال ہو گیا تھا ایک بھائی کا, دوسرا بھائی فتح مکہ کے وقت اسلام لایا, اور تیسرا بھائی فتح مکہ اور اس کے بیچ میں کبھی ایمان لائے, اور ایک بھائی مسلمہ بن قذاب کی جو جنگ تھی اس میں شہید ہوئے, جو صاحب بن الاوام ہیں وہ مسلمہ قذاب کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. اور ان کے والد پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. ابن اسحاق اور طبقات ابن سعد میں ان کی جو لکھا ہوا ہے کہ بچپن کے ان کی جو حالت لکھی ہے کہ ان کی والدہ ان کو بہت ٹف بنانے کی کوشش کرتی تھی، بہادر بنانے کی کوشش کرتی تھی، اسی بنا پر ان کو کئی کئی گھنٹے بھوکا بھی رکھتی تھی اور کئی گھنٹے محنت کرواتی تھی یا اکیلے اندھیرے کمرے میں ان کو رکھتی تھی تاکہ ان کے اندر بہادری پیدا ہو اور ان کے دل کا ڈر نکل جائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کے چچا نے مجبور کیا کہ لوٹ آؤ تو انہوں نے کہا تھا کہ لا اکفر ابدا، میں اب کبھی کفر نہیں کروں گا. یعنی اتنے چھوٹے بچے میں آپ دیکھیں کیسی سمجھ، یعنی 12 سال کے بالکل ینگ ہیں. اور پھر جب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ ہوئی تو اس وقت ان کی پہلی تلوار تھی جو اسلام کی راہ میں نکلی، یعنی دفاع کے لیے پہلی تلوار جو نکلی اللہ کی راہ میں وہ زبیر بن عوام کی تلوار تھی. اور شروع کے بالکل جو 5 لوگ جو ایمان لائے تھے، یعنی ابو بکر صدیق، علی رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ کے بعد جو 5 لوگ تھے ان میں زبیر بن عوام تھے. یعنی پہلی دفعہ جیسے ہی پتہ چلا ان کو، یہ جو شروع کے کہا جاتا ہے کہ 3 دن تھے یا 8 دن کے اندر اندر جو لوگ اسلام قبول کیے تھے اس میں زبیر بن عوام بھی تھے ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ ایک دن یہ خبر پھیل گئی مکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گرفتار کر لیا ہے. تو زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ اتنے چھوٹے تھے، بالکل ینگ تھے، وہ اپنی تلوار لے کر نکل پڑے اور یہ مکہ کی گلیوں میں ننگی تلوار لے کر گھومتے رہے اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. جب پہنچے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے زبیر؟ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پتا چلا کہ کسی نے آپ کو قید کر لیا ہے، لہٰذا میں تلوار لے کر نکل کھڑا ہوا کہ جس نے آپ کو قید کیا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ تمام کر دوں گا. صرف 15 سال کی عمر تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا خوش ہوئے اور آپ نے ان کے لیے بھی اور ان کی تلوار کے لیے بھی دعا کی. سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہے. تو ان کو خود کو بھی دعا دی زبیر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کی تلوار کے لیے بھی دعا دی کہ یہ پہلی تلوار ہے جو اللہ عز و جل کی راہ میں بے نیام ہوئی ہے، اور یہ تلوار ہمیشہ زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہی اور ہمیشہ وہ اسلام کی راہ میں اس تلوار سے جدوجہد کرتے رہے، لڑتے رہے. آپ دیکھیں کہ 15 سال کا ایک ینگ لڑکا، کتنی محبت ہوگی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے لیے دعا کی اللہ کے رسول نے، پھر کہ کس اللہ کے رسول سے محبت کی وجہ سے وہ تلوار نکلی تھی اللہ کی راہ میں. تو پہلی تلوار جو بے نیام ہوئی وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تلوار تھی. پھر ایک اور جو موقع میں نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب مکہ سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ، اس میں زبیر بن عوام بھی گئے حبشہ کی طرف، لیکن وہ صرف 6 یا 8 مہینے وہاں رہے. اور وہاں کا ایک بہت ہی ڈفرنٹ واقعہ ہم کو ملتا ہے جو کہ ہر سیرت کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. اور دونوں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نکلے یہاں سے، یہ جتنی بھی احادیث ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جو بھی لوگ مکہ سے حبشہ گئے تھے اور اس سلسلے میں جتنی احادیث ہم کو ملتی ہیں زیادہ تر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے، اور حبشہ میں ابھی ہم کو کچھ دن ہوئے تھے رہنے کے لیے، کہ وہاں پر حبشہ میں نجاشی اور اس کے بھتیجے میں آپس میں سول وار ہو گئی، اور اس کا جو بھتیجا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، یعنی ایسا خراب پرسن تھا وہ. اب ہم لوگ اتنے پریشان ہو گئے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر وہ 2-3 راتیں اتنی پریشانی کی گزری کہ اب کیسے ہوگا، کہ ہم کو معلوم تھا کہ اگر نجاشی ہار جاتا ہے جنگ میں اور اس کا بھتیجا جیت جاتا ہے تو ہمارے لیے یہاں پر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. ہمارا جو بھی کچھ ہے، جو جانور وغیرہ ہیں یا جو محنت سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، گھر وغیرہ لیے ہیں، وہ سب وہ ہتھیا لے گا بھتیجا، نجاشی کا بھتیجا. تو ہم اتنے پریشان تھے اور وہ رات ہماری بہت پریشانی میں گزری. تو ہم نے اس دن کہا کہ کون ہے جو جا کر خبر لائے کہ جنگ میں کون جیتا ہے. اب کوئی فون وغیرہ تو تھے نہیں اس زمانے میں کہ فون کر کے پوچھ لو یا ٹی وی پر نیوز آ جائے. تو کہنے لگے کہ جو زبیر تھے، زبیر بن عوام، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جا کر پتہ لگاتا ہوں. حالانکہ یہ بہت مشکل کام تھا کہ میدان جنگ کے پاس جا کر پتہ لگا کے آنا کہ کون جیتا. زبیر بن عوام کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے نکلے، وہ بتاتے ہیں کہ سمندر کے ذریعے ہو گئے، جو ریڈ سی ہے، تو چونکہ بہت لمبے بھی تھے ماشاءاللہ، اور تو ریڈ سی میں یعنی جنگ ایسی جگہ چل رہی تھی کہ جہاں بیچ میں سمندر بھی آتا تھا، تو وہ سمندر کے ذریعے رات میں، اندھیری رات میں تیرتے ہوئے گئے. اور پھر وہاں پہنچے اور پھر وہاں سے انہوں نے, وہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر ہی تھا اور وہیں سے رہ کر میں نے وہ اطلاع حاصل کی, وہ خوشخبری حاصل کی کہ نجاشی جیت گیا ہے. اور وہ کہتے کہ میں نے اس وقت جو چیز یوز کی, یہ ریڈ سی کے ذریعے سے وہ گئے, بہت ہی جینیس تھے ماشاءاللہ. اور ایک کنٹینر انہوں نے لیا چمڑے کا, اس میں ہوا بھری تاکہ وہ ڈوبے نہ, لیدر کا کنٹینر انہوں نے یوز کیا تاکہ وہ ڈوب نہ سکے. اور پھر کہنے لگے کہ پھر میں وہاں واپس آیا خبر لے کر, میں نے کہا کہ ابشر خوشخبری ہے, یعنی نجاشی جیت گیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ خوشخبری سب پورے مہاجرین حبشہ کو سنائی اور سب لوگ خوش ہو گئے. اس سے آپ دیکھیں کہ کیا پتہ چلتا ہے, زبیر بن عوام کی بریوری پتہ چلتی ہے, کتنے بہادر تھے کہ اتنی اندھیری رات میں سمندر میں جانا اور وہاں جا کے خبر لانا کہ کون جیتا, یہ معمولی بات نہیں تھی. اس زمانے میں یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی اسی طرح سے چھوڑ دے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی بہادری, اور کتنے جینیس تھے ماشاءاللہ اس زمانے کے بھی لوگ کہ ڈوبے نا. اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ ایک لیدر کا کوئی کہا جاتا ہے کہ کچھ کنٹینر لیا اور اس میں ہوا بھر کے اس کے ذریعے گئے تاکہ اپنی زندگی کی بھی انہوں نے اس سے وہ رکھی کہ وہ بچ سکیں, ڈوب نہ سکیں. پھر جب مکے میں مکے سے خبر آئی حبشہ والوں کو کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, تو اس وقت بہت سارے لوگ حبشہ سے مکہ آ گئے تھے. لیکن جب مکہ آئے تو پتہ چلے کہ خبر غلط ہے, تو کچھ لوگ واپس گئے لیکن زبیر بن عوام واپس نہیں گئے, وہ مکہ ہی میں رہ گئے. اور انہوں نے کہا کہ میں مکہ ہی میں رہوں گا, میں اب دوبارہ حبشہ نہیں جانا چاہتا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہجرت سے کچھ پہلے, یعنی ہجرت کے وقت یا ہجرت سے ایک ڈیڑھ سال یا ایک دو سال پہلے, ان کی شادی اسماء بنت ابی بکر سے ہوئی رضی اللہ عنہا سے. یہ پہلی بیوی تھی, بہت مشہور تھی, جو بچے ہوئے وہ بھی بہت مشہور ہوئے. اور عبداللہ بن زبیر کے یہی دو بچے جو کہ اسماء رضی اللہ عنہا سے تھے, یہی مشہور ہوئے. کسی دوسرے کوئی اور بچوں کو اتنی شہرت یا اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی کہ عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر کو ملی. عبداللہ رضی اللہ عنہ تو صحابی تھے ہم سب جانتے ہیں, اور عروہ تابعی تھے. انہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پہلا بیٹا صحابی ہے اور دوسرے بیٹے تابعی ہیں, یعنی کتنا دونوں میں گیپ ہے بچوں میں. ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک بہت عجیب چلن نکلا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری سوچ یہ بنے گی کہ اچھا اتنے بڑے بچے ہو گئے اب پھر بچہ ہونے والا ہے, تو اس میں کون سی شرم کی بات ہے, اپنا ہی بچہ ہو رہا ہے نا, کسی اور کا تو نہیں ہے. تو بچے بڑے بھی ہو گئے اور بچے بعد میں پیدا ہوں, تو اس میں کوئی شرم کی اور اس کی بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, کون سے بچے سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لے جو کہ دوسرے بچوں سے نہ لے سکے. اور پھر آپ دیکھیں کہ والدین کے لیے بڑھاپے میں چھوٹے بچوں کا ہونا بہت اچھا ہے, کیونکہ بڑے بچے تو سب اپنے اپنے پڑھائی کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, جو بہت آخر میں ہوئے ہیں چھوٹے بچے وہی والدین کے ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ آج کل کا ماحول کیا ہو گیا کہ ایک بیٹا آسٹریلیا, ایک امریکہ, ایک کینیڈا, ایک پڑھائی کے لیے وہاں گیا, ایک جاب کے لیے وہاں گیا, بےچارے دونوں بوڑھے والدین اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی ان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں. ہاں جب جس کا دل چاہتا ہے ایک مہینے کے لیے بلا لیتا ہے یا ایک مہینے کے لیے آ جاتے ہیں مہمانوں کی طرح, ایسے تھوڑی ہوتا ہے والدین کے لیے. تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے الحمدللہ, میرا تو سب کو یہی مشورہ ہے بلکہ کہ جتنے زیادہ بچے ہو سکتے ہیں ہونے دیجیے, اور آخر میں ہونے دیجیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں. بچوں کی وجہ سے جو سکون, جو خوشیاں ملتی ہیں وہ کسی اور سے نہیں مل سکتی. آپ کتنے بھی دل بہلانے کے سامان پیدا کر لیں, وہ نہیں آپ کو وہ خوشی دے سکتے. تو بہرحال عروہ بن زبیر بہت بعد میں پیدا ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. اور عبداللہ بن زبیر کی پیدائش کے بارے میں بھی بہت اچھا واقعہ ہم کو ملتا ہے, جو زبیر بن عوام کے پہلے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر. تو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تھے وہاں سے, اسماء بنت ابی بکر اور ان کے گھر والے ساتھ میں, اس وقت وہ پریگنینٹ تھیں اسماء رضی اللہ عنہا. اور کفار مکہ نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ اب مسلمانوں کے کوئی بچہ نہیں ہوگا, بدشگونی کے طور پر کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے بتوں کا انکار کیا ہے, اب ان کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوگی, انہیں بیٹا نہیں ہوگا کوئی, اور یہودیوں نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے. اس طرح کی افواہیں انہوں نے پھیلا دی. تو کہا جاتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہجرت کر کے آ رہا تھا, تو اس وقت اسماء رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھیں, جو کہ زبیر کی بیوی تھیں رضی اللہ عنہ کی. اور آپ سوچیں کہ انہوں نے پریگنینسی میں ہی پوری خدمات کی اللہ کے رسول کی, یعنی روزانہ جو کھانا بنا کر لے جاتی تھیں اسماء رضی اللہ عنہ تھی, بہت بہادر تھی ماشاءاللہ. اور عبداللہ جو کہ ان کے ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے, عبداللہ وہ خبریں لاتے تھے اور خبریں پہنچاتے تھے. پھر عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے جاتے تھے تاکہ ان کے پیروں کے نشان نہ رہیں. اور اسماء رضی اللہ عنہ کھانا لے جاتی تھی ماشاءاللہ, اور بلکہ کھانا باندھ کر جب پہلے دن انہوں نے کھانا باندھ کے دیا تھا تو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس سے توشہ باندھا تھا. تو اسی لیے ان کو ذات النطاقہ ان کا لقب ملا اسماء رضی اللہ عنہ کو. تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ وہ بچہ کتنا, یعنی وہ جو بیٹا ان کو ہوا وہ کتنا خوش قسمت بچہ کہ اس کی پریگنینسی تھی, اور اس کی پریگنینسی میں وہ رسول اللہ کی ہجرت کی مددگار بنی ہوئی ہیں, یعنی ہجرت کے سفر میں وہ مددگار ثابت ہو رہی ہیں اسماء رضی اللہ عنہ. بہت بہادر تھی ماشاءاللہ وہ بھی. تو زبیر رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کی بیوی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی, اور والدہ بھی ماشاءاللہ بہت بہادر, اور بیٹے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے, اور وہ خود تو تھے ہی تھے اچھے الحمدللہ زبیر رضی اللہ عنہ. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جب وہ سفر کے لیے نکلی ہجرت کے لیے تو پریگنینٹ تھیں, اور قبا میں ہی ان کی ڈلیوری ہو گئی, یعنی مدینہ پہنچنے تک بھی ان کو انتظار نہیں ہو سکا, ان کا وقت وہاں آ گیا اور عبداللہ بن زبیر قبا میں پیدا ہوئے. تو کہا جاتا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر کے پیدا ہونے سے ایک مسلمان سوسائٹی میں اس وقت پوری خوشخبری پھیل گئی اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جو کفار مکہ نے کہا تھا, یعنی انہوں نے بدشگونی کے طور پہ کہا تھا مسلمانوں کو کہ تمہارے اندر اب یہ بچے پیدا نہیں ہو گئے یا بیٹا پیدا نہیں ہوگا, تم پر جادو کر دیا گیا ہے, لیکن زبیر عبداللہ بن زبیر کے پیدا ہونے پر یہ ایک سب نے اس کو ایک نیک شگون لیا, ایک خوشی کی خبر سمجھی اس کو. اور نیک شگون لینا جائز ہے, یعنی کسی بھی اچھی چیز سے کہ اچھا چلے آپ آئے الحمدللہ ہمارا یہ کام بھی ہو گیا, یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے کتنی اچھی ہم کو خبر مل گئی. تو نیک شگون لینا جائز ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, جیسے یعنی پازیٹو سوچ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو, پازیٹو تھنکنگ. لیکن برا شگون لینا, کسی سے نحوست طریقے کرنا, وہ جائز ہے, درست نہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو عبداللہ بن زبیر کی پیدائش سے ایک نیک شگون لیا گیا اور مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی جب قبا میں پیدا ہوئے پھر ہم وہیں سے اس وقت نکلے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں ہم پہنچے, اور سب سے پہلی جو چیز, یعنی اللہ کے رسول نے پھر عبداللہ بن زبیر کی تحنیک کی, یعنی کھجور چبا کر انہوں نے اپنے لعاب دہن عبداللہ بن زبیر کے منہ میں رکھا. تو یہ بچہ بہت خوش قسمت تھا کہ جس کو اللہ کے رسول کے ہاتھوں تحنیک نصیب ہوئی, جو کہ ہجرت کے راہ میں مددگار ثابت ہوا بچہ, اور ہجرت کے دوران ہی پیدا ہوا ماشاءاللہ, کتنا بڑا آنر ہے یہ. تو یہ عبداللہ بن زبیر تھے صحابی, جو کہ زبیر بن عوام کے سب سے بڑے بیٹے تھے. پھر ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے زبیر رضی اللہ عنہ کے عروہ, وہ بھی ایک طرح سے بہت مشہور اور بہت خوش قسمت. کہا رہے تھے کہ اس وقت کے جتنے تابعین تھے اور تبا تابعین, جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے علم سیکھنے آتے تھے, اور بیک وقت ان کے علم کی مجلس میں کئی کئی اسکالرس ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے مسروق ہے جیسے, اور بھی بہت سارے اسکالرس ہیں, تو وہ لوگ سب حجرے کے باہر بیٹھ کر سنا کرتے تھے حدیثیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے. لیکن عروہ بن زبیر اندر جاتے تھے, تو جتنے تابعین اس وقت ہوتے تھے وہ عروہ بن زبیر کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری خالہ ہے وہ, تم بغیر حجاب کے روک ٹوک کے تم اندر جا سکتے ہو اور ان سے بات چیت کر سکتے ہو, ہم کو تو حجرے کے باہر بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ بھی کتنا بڑا آنر تھا زبیر بن عوام کے بیٹے کے لیے کہ انہوں نے تمام احادیث ڈائریکٹ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھی. تو یہ بہت بڑا آنر ہے سمجھے. اور جو گولڈن چین ہے جس میں کہ عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا, پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے عروہ نے سنا, عروہ سے ان کے بیٹے ہشام نے سنا, ہشام سے پھر امام مالک نے سنا. تو اس کو گولڈن چین کہتے ہیں, حدیث کی سب سے اوتھینٹک چین. ایک عبداللہ بن عمر کے ذریعے سے آتی ہے اور ایک یہ والی چین آتی ہے جو کہ گولڈن چین کہلاتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس کو بیان کرنے والے یہی عروہ ہیں, انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا الحمدللہ, جو اتنی فقہ پہنچی اور اتنی ساری چیزیں پہنچی, اور بھی بہت سارے تابعین ہیں لیکن مین سورس عروہ تھے. تو یہ بھی زبیر بن عوام کے لیے سمجھے, ان کے بیٹے کی قسمت میں یہ خوش قسمتی آئی کہ آنر ملا ان کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تقریباً روایت ان سے مروی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں زبیر بن عوام کا کہ انہوں نے ہر جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا, ہمیشہ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھے. اور ایک دفعہ کا جو ذکر ہے کہ جیسے کہ جنگ کے موقع پر ہمیشہ مبارزت ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, مبارزت کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جنگ ڈائریکٹ فوج میں شروع نہیں ہو جاتی بلکہ دونوں طرف کے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو جنگ بدر میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ جب جنگ بدر میں انصار سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو, ہماری ٹکر کے خاندان کے, یہ ان لوگوں سے ہم نہیں کرتے جنگ. تو اس وقت اللہ کے رسول نے علی اور زبیر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اپنے خاندان کے لوگوں کو. تو ہمیشہ مبارزت میں آگے رہے, بہت بہادر تھے ماشاء اللہ. اور جنگ بدر میں واحد یعنی بہت کم لوگ تھے جو جن کے پاس گھوڑا تھا سواری کے طور پہ, تو زبیر بن عوام کے پاس گھوڑا تھا. کہتے تھے کہ جنگ بدر میں بہت زخمی ہوئے, اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے جو زخم تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ بچپن میں ان کے زخموں سے کھیلا کرتا تھا. تین زخم ان کے ایسے تھے جس میں انگلیاں چلی جاتی تھی, تو میں اس میں انگلیاں ڈالتا اور نکالتا تھا. دو زخم بدر کے موقع پر آئے تھے ان کو, اور ایک زخم یرموک کے وقت آیا تھا. کہہ رہے تھے کہ بدر جنگ بدر میں انہوں نے اتنی بہادری سے لڑائی کی زبیر رضی اللہ عنہ نے, اور ایک نامی گرامی جنگجو تھا کہا جاتا ہے, بہت ہی مشہور, بہت جس کی وہ تھی کہ بہادری کی شہرت تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ بدر کے روز میں نے عبیدہ بن سعید بن عاص کو دیکھا, لوہے میں غرق تھا, صرف اس کی دو آنکھیں نظر آتی تھیں. اس کی کنیت ابو ذات القرش تھی. تکبر سے کہنے لگا کہ میں ہوں ابو ذات القرش. میں نے اس پر برچھی سے حملہ کیا اور تاپ کر برچھی اس کی آنکھ میں ماری. کہا رہے کہ برچھی آر پار ہو گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. ہشام کہتے کہ مجھے بتایا گیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے تھے کہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو میں نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا اور دونوں ہاتھ لمبے کر کے بڑی مشکل سے وہ برچھی اس کی آنکھ سے نکالی, جس سے اس کے دونوں کنارے ٹیڑھے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برچھی زبیر سے مانگی تو حضرت زبیر نے وہ برچھی رسول اللہ کو دے دی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, سبحان اللہ. یعنی اتنی بہادری سے انہوں نے لڑے, اور دیکھیں کہ ان کا نشانہ کتنا بہترین ہوگا کہ ایک شخص جو پورے لوہے میں ڈوبا ہوا تھا, لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا, اس کے جسم پر صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں, تو انہوں نے تاک کر ایسے نشانہ مارا کہ آنکھ میں برچھی گئی سیدھا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اور یہ تو ان کی بہادری تھی ماشاء اللہ, ان کی نشانہ بازی تھی. اور جنگ بدر ہی میں ان کو بہت گہرے زخم لگے تھے. دو گہرے زخم کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں لگے تھے, جو کہ جس میں انگلیاں دھس جاتی تھیں. آپ صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھتے جائیے ذرا. پھر غزوہ بدر میں ہی آپ دیکھیں کہ ان کے آنر کے لیے, یعنی ان کی بہادری اور ان کے آنر کے لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے بھی وہی لباس پہنا یا ویسے ہی لباس پہنا جیسے زبیر بن عوام پہنے ہوئے تھے. اور یہ بھی روایت ہم کو ملتی ہے, صحیح ہے, حاکم کی روایت ہے. عبداللہ بن زبیر خود کہتے ہیں کہ بدر کے روز زبیر بن عوام نے, یعنی ان کے بیٹے خود روایت کر رہے ہیں کہ زبیر بن عوام نے اپنے سر پر زرد رنگ کا امامہ لپیٹا تھا, تو مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے امامے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ زبیر بن عوام کے امامے کو ہی فرشتوں نے بھی اپنا نشان قرار دیا, جو مدد کے لیے فرشتے آئے تھے جنگ بدر میں. یہ کتنا بڑا آنر ہے آپ دیکھیں. زرد رنگ مطلب ڈارک یلو ہو سکتا ہے یا پھر اورینج جیسا ہو سکتا ہے, تو وہی زرد رنگ کا امامہ پہنے ہوئے تھے فرشتے, جو کہ زبیر بن عوام پہنے ہوئے تھے. اور پھر جنگ احد کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے, جو آپ کی تلوار تھی. تو زبیر رضی اللہ عنہ کہ سب سے پہلے میں اٹھا, اور میں نے کہا کہ مجھے دیجئے یا رسول اللہ, میں اس کا حق ادا کروں گا. لیکن آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا, تو ابو دجانہ اٹھے. ابو دجانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں اس کا حق ادا کروں گا, تو اللہ کے رسول نے ان کو دے دی تلوار. تو زبیر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میرے دل میں کچھ ہوا تھوڑا سا, یعنی پازیٹیو جیلسی کہہ سکتے ہیں اس کو, یعنی یہ نہیں کہ زبردستی کوئی جلن حسد نہیں, بلکہ زبیر رضی اللہ عنہ چاہتے کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں, یعنی میں اس تلوار کو لے کر ویسی قربانی دوں جس اللہ کے رسول چاہتے ہیں, بہادری سے لڑوں. وہ کہنے لگے مجھے دل میں کچھ محسوس ہوا, تو میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول نے ابو دجانہ کو کیوں دیے, اور ابو دجانہ اس کا حق کیسے ادا کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں پھر جنگ احد میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے تھا, اور میں ان کو دیکھتا رہا, تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے واقعی میں اس تلوار کا حق ادا کر دیا. وہ جس صف میں جاتے صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے, یعنی اس تلوار سے انہوں نے اتنے لوگوں کا خاتمہ کیا. تو میں نے اس وقت دل میں سوچا کہ بالکل صحیح کیا اللہ کے رسول نے کہ انہوں نے ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کر دیا. اب دیکھیں صحابہ کرام کیسی پازیٹیو تھنکنگ کی, پازیٹیو سوچ کے مالک تھے ماشاءاللہ, اور کیسی ان کی سوچ تھی ماشاءاللہ کہ ایسا جو ایسا رشک جائز ہے, جیسے کہ وہ مال میں پڑھتے نا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس پر رشک کرنا جائز ہے. ایسے کسی کو علم دیا ہو اللہ تعالیٰ نے یا حکمت دی ہو اس پر رشک کرنا جائز ہے. اور اسی طرح سے ایسی بہادری کے معاملے میں, جیسے کہ جب انہوں نے تلوار دی ابو دجانہ کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے پر زبیر بن عوام نے سوچا کہ بھلا مجھے کیوں نہیں دی, اور پھر جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے رشک کیا کہ واقعی میں یہ کتنے اچھے تھے صحابی کہ انہوں نے واقعی میں اس کا حق ادا کر دیا. تو بہرحال پھر بخاری ہی کی ایک روایت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب جنگ احد میں یہ لوگ ابھی زخموں سے چور تھے اور اتنے زخم لگے تھے, اتنے سارے صحابہ اکرام, یعنی ایک سمجھے ایک ایسا وہ تھا کہ کیا کہنا چاہیے اس کو, یعنی بالکل ایک نفسیاتی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی وہ لوگ ایک طرح سے ڈل ہو گئے تھے. ڈل تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی شکست ہوئی ایک تو جنگ بدر میں, اتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے اس کا غم, پھر زخم لگ آئے سب لوگوں کو, نقصان ہوا, بہت کچھ نقصان ہوا, تو وہ غم سے نڈھال تھے وہ لوگ, لیکن ابھی وہ غم سے نکلے بھی نہیں تھے اور ابھی اپنے زخموں کو صاف بھی نہیں کیا تھا کہ جبریل امین آئے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ابھی نکلنا ہے دوبارہ واپس, کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کفار مکہ واپس نہ آ جائیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, عبداللہ بن زبیر سے یہ حدیث مروی ہے صحیح بخاری میں, وہ کہتی ہیں کہ تمہارے والد اور میرے والد دونوں بھی اسی وقت اللہ کے رسول کی ایک آواز پر انہیں لبیک کہا اور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے, اپنی تلواریں بھی نہیں رکھی تھی, اپنے زخم بھی صاف نہیں کیے تھے, جسم بھی ان کے زخمی تھے, خون آلود تھے, وہ اسی حالت میں اٹھے. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے, یعنی یہ تین لوگوں کے بارے میں پتہ چلتے کہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, اور ٹوٹل 70 صحابہ تھے جو گئے تھے حمراء الاسد کے جو میدان میں گئے تھے جنگ میں, ہی الحمد للہ کفار مکہ کا لشکر واپس لوٹ گیا اور یہ لوگ وہاں پر سے پھر واپس آ گئے. تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ان کی بہادری پتہ چلتی ہے, ان کی جانساری پتہ چلتی ہے کہ ہر حالت میں, چاہے خود نڈھال ہوں, چاہے خود زخموں سے چور ہوں, چاہے جسم تھک کر چور ہو چکا ہو, لیکن اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا اور اللہ کی راہ میں نکلنا. اب میں اور آپ غور کریں ذرا کہ بعض اوقات ایسا تھا, ہم آج کا ہم خواتین کا کام کیا ہے, ہم تو دیکھا جائے تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام, ہمارے بچوں کی تربیت کرنا یہ ہمارا جہاد ہے, ہمارے گھر کے کام کاج کرنا یہ ہمارا جہاد ہے, ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور دین کی حفاظت کے لیے جو دین کا علم ہم یہ جاری کر رہے ہیں اور سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں یہی ہمارا جہاد ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ٹیچر کو سمجھے کوئی بیمار ہو گئی یا کچھ ایمرجنسی سچویشن آ گئی اور آپ کو تفصیل لینے جانا پڑا, یا آپ درس وغیرہ لیتی ہیں, کہیں دروس کے حلقات ہیں اور دروس میں ایسا ہوا کہ کبھی اچانک پتہ چلے کہ جو مدرسہ تھیں وہ نہیں آئیں, جس کو لیکچر لینا تھا وہ نہیں آئیں. اب آپ سے اچانک کہہ دیا جائے کہ فون کر کے کہ آپ جا سکتی ہیں, تو آپ دیکھیں یہی تو سچویشنز ہیں, اسی وقت ہم کو ساتھ دینا ہے کہ ہم کھانا کھاتے بیٹھے ہوں ہم اپنے ہاتھ کا لقمہ چھوڑ دیں, ہاں بالکل میں جا سکتی ہوں, یہی تو سپورٹ کرنا ہے ہم کو آج کے دور میں, یہی ہمارا جہاد ہے, یہی جدوجہد ہے ہماری دین کی راہ کے لیے, یہی قربانیاں ہیں. تو ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر, آپ بتائیں, ہم کو ہی تو ساتھ دینا پڑے گا, ہم کو ہی تو کرنا پڑے گا, کیونکہ آج کے دور میں دین کا علم پھیلانا یہ سب سے بڑی جدوجہد ہے دین کی راہ میں, یہ دین کی تبلیغ ہے. دراصل آج دیکھا جائے تو ہم کو قلم سے, اپنے عمل سے اور جو جو صلاحیتیں ہمارے پاس, ہم کو اس سے جدوجہد کرنا ہے اللہ کی راہ میں, یہی آج کا ہمارا اسٹرگل ہے. کیونکہ زبان اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے تو زبان سے ہم کریں, اور یہی ہمارا جو دین کی تعلیم عام کرنا ہے, درس و تقریر ہے, یہی زبان سے ہو سکتا ہے دین کی خدمت. اور قلم اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے, قلم سے ہم کچھ لکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو لکھ کر کریں, اور پھر اپنے عمل سے کریں تبلیغ, یہی ذرائع ہیں آج کے دور میں. تو بہرحال زبیر رضی اللہ عنہ, ابوبکر صدیق, علی اور باقی دوسرے 70 صحابہ اس کے لیے فوراً تیار ہوئے اور فوراً نکل کھڑے ہوئے. تو یہ بھی سابقون الاولون جو لوگ تھے, ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں بالکل ہی ڈفرینٹ تھیں, بالکل الگ تھیں. پھر سب سے مشہور جو واقعہ ہم کو ملتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر کا. اب غزوہ خندق کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ہم سب جانتے کہ بہت ہی تکلیف دہ جنگ تھی, یعنی اعصاب کی جنگ تھی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنے لگے, جب تمہارے جو دل تھے وہ تمہارے حلق تک آ گئے, یعنی اتنا سچویشن اتنی خراب تھی کہ 10,000 کا لشکر آیا تھا اور تم لوگ تھوڑے سے لوگ تھے, مدینہ میں بھی کوئی نہیں تھا اور ادھر سے بنو قریظہ کا خطرہ, تو بہت مشکل سچویشن تھی. اور عین جنگ کے بیچ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے اور وہ اندر سے کہیں حملہ نہ کر دیں یا پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں. اب کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اندھیری رات تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عجیب سی سچویشن میں گر گئے تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے جا کر. اب دیکھیں میدان جنگ سے جانا ہے بنو قریظہ کے قلعے کی طرف, اور خبر لانی معمولی بات نہیں، خود کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ کہا رہے تھے کہ کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ سے نے دوسری دفعہ پوچھا کہ پہلی دفعہ آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے؟ عبد الزبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں، میں جاتا ہوں۔ آپ خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے؟ سب خاموش رہے۔ دوبارہ بھی زبیر بن عوام اٹھے کہ اے اللہ کے رسول، میں لے کر آتا ہوں خبر۔ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ پوچھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے؟ تو زبیر بن عوام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہوں، میں جاتا ہوں، خبر لاتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان لکل نبین حواری، ہر رسول کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سنیں کتنا بڑا آنر ملا ان کو کہ ان لکل نبین حوارین و ان حواری زبیر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر بن عوام ہے۔ یہ لقب کسی کو نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں، صرف زبیر بن عوام کو ملا حواری رسول کا لقب۔ یہ بہت بڑا آنر ہے ماشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ کے استفسار پر، آپ کے سوال پر لبیک کہنے والے، تین بار لبیک کہنے والے زبیر بن عوام تھے۔ تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ زبیر میرا مددگار ہے، زبیر میرا حواری ہے۔ تو آپ پوچھتے رہے کہ میں یاتی نبی خبر القوم، تین بار پوچھتے رہے۔ ہر بار زبیر کہتے رہے کہ انا یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو اس وقت خوش ہو کر آپ نے ان کو یہ لقب دیا تھا کہ ہر رسول کا ایک حواری ہوتا ہے، اور ہم جیسے جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ اور یہ حواری کون ہوتے ہیں؟ کہ بہت ہی کلوز جو ڈسپل ہوتے ہیں، جو کہ رسول کے لیے سب مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر زبیر بن عوام گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بنو قریظہ اپنے شیپ انہوں نے اندر جمع کر لیے ہیں، یعنی ایک جگہ باندھ لیے ہیں، اور گھوڑوں پر زین کس رہے ہیں، یعنی رکاب لگا رہے ہیں گھوڑوں پر۔ اور یہ کس کی مثال ہے؟ مطلب یعنی کیا اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ گھوڑوں پر زین لگانا، کسنا، یا پھر گھوڑوں پر رکاب رکھنا، یعنی ان کو سواری کے لیے تیار کرنا، اور جانوروں کو اپنے پاس اندر محفوظ رکھ لینا، یعنی جنگ کی تیاری کر رہے تھے وہ ایک طرح سے۔ تو انہوں نے آ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے رسول، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ زبیر بن عوام ہے، یہ بہادری کی اعلیٰ مثال ہے ان کی۔ اور جب وہ واپس آئے تو جس وقت وہ واپس آئے خبر لے کے، جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ میرے حواری ہیں، اور جب وہ خبر لے کر واپس آئے تو اس وقت بھی ایک جملہ کہا اللہ کے رسول نے۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور خود عبداللہ بن زبیر اس کے راوی ہیں، ان کے بیٹے، وہ کہتے کہ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو خوش ہو کر جو فریز آپ کے لیے کہا، جو فریز دیے آپ نے، جو جملہ آپ نے کہا ان کے لیے، اور یہ جملہ صرف دو صحابہ کو ملا ہے، ایک جنگ احد کے موقع پر سعد بن ابی وقاص کو، اور غزوہ خندق کے موقع پر جب بنو قریظہ کی خبر لے کر واپس آئے زبیر بن عوام، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ فدا کا ابی و امی، اونلی ٹو پرسنز کو ملا۔ یہ جذبات کا اظہار ہے اصل میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ماں باپ کو قربان کر دینا، مطلب یہ ایک ہم جیسے جملہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے کس بات کی نشانی ہے؟ کہ یہ جملہ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ بار بار اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور یہ جملہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی زبیر کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے۔ یہ خوش قسمتی کی انتہا ہے، یہ صحابہ کرام تھے واقع میں، یہ ان کی قربانیاں تھیں جس کی بنا پر ان کو یہ آنر ملا، یہ القابہ سے وہ نوازے گئے۔ بہرحال تو یہ جملہ کامن تھا جو صحابہ کرام اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے دو موقع پر دو لوگوں کو یہ جملہ کہا، اور اس میں ایک یہ ہے جب جنگ احد کے موقع پر جب سعد بن ابی وقاص کثرت سے تیر چلا رہے تھے اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے، اس وقت اللہ کے رسول نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا تھا، اور جب یہ بنو قریظہ کی خبر لائے تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ جملہ زبیر بن عوام کو کہا۔ اور یہ جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیسٹ وے ہو سکتا ہے کسی سے محبت کے اظہار کے لیے، یا ہائیسٹ رینک کا پتہ چلتا ہے ہم کو، اور ہائیسٹ فیز جو دیا گیا کسی کو، وہ زبیر بن عوام کو دیا گیا کہ فدا کا امی و ابی، ماشاءاللہ۔ پھر خیبر کا ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر یہ جنگ ایسی تھی جیسے کہ چھوٹے چھوٹے قلعے تھے یہودیوں کے وہاں پر. اور یہ خیبر کی جنگ دراصل ایک سیریز تھی جنگ کی, 40 دن تک چلتی رہی, الگ الگ قلعے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اور وہاں پر ایک بہت ہی جنگجو قسم کا آدمی تھا جو بہت ہی طاقتور تھا اور بہت خطرناک تھا. اس نے پہلے تو دعوت مبارزت دی کہ کون ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے. تو کسی کی ہمت نہیں جانے کی, تو زبیر بن عوام اٹھے اور کہا کہ میں جاتا ہوں اسے لڑنے کے لیے. تو صفیہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی اور وہ رونے لگی, کہنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا, یعنی وہ شخص ایسا تھا سامنے والا. تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ نہیں, بلکہ زبیر اسے قتل کرے گا. اور زبیر رضی اللہ عنہ گئے اور اس کو فوراً ختم کر دیا, یعنی زبیر رضی اللہ عنہ اس پر حاوی ہو گئے. تو اس سے ان کی بہادری کا پتہ چلتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ان کا جسم بہت ہیوی نہیں تھا, دبلے پتلے تھے, لمبے تھے لیکن طاقتور تھے. اور اللہ تعالیٰ کو کیسا مومن پسند ہے, طاقتور مومن پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور آنر سے نوازا, زبیر بن عوام کو, کہ صرف وہ 3 لوگ تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گروپ تھا, یعنی بس چند لوگ تھے, تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ زبیر بن عوام کو رکھا ہوا تھا. اور جو سب سے مین جھنڈا تھا, جو فلیگ تھا, وہ زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا. یعنی یہ بھی ایک آنر ان کو ملا. دیکھا جائے تو موسٹ پریسٹیجس فلیگ جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا, سب سے بہترین فلیگ, جو جس کے لیے ایک آنر تھا, جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھا. جو فلیگ وہ اللہ کے رسول نے زبیر بن عوام کے ہاتھ میں دیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں تھی. کون سا شہر فتح ہو رہا تھا؟ مکہ فتح ہو رہا تھا. اور 3 لوگ تھے, زبیر رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید اور انصار میں سے ایک صحابی تھے, جن 3 لوگوں کے ہاتھ میں فلیگ تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, اور اللہ کے رسول ان سے راضی تھے. پھر عمر رضی اللہ نے جو 6 لوگوں کی شورا کمیٹی بنائی تھی اور جن کو خلیفہ کے لیے نامزد کیا تھا, اس میں یہ شامل تھے. اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمارے لیے غور کرنے کے قابل ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول راضی تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ شورا کمیٹی کے ممبر رہے, پھر عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی وہ شورا کمیٹی کے ممبر رہے, پھر جو 6 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا خلیفہ کے لیے, اس میں زبیر بن عوام تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی جنگوں میں شامل ہوئے. یرموک جو کہ بہت ہی اہم جنگ تھی, کہا جاتا ہے جس نے فتوحات کے دروازے کھول دیے اسلام کے لیے بازنطینی حکومت کے, تو زبیر ان میں سب سے سینئر صحابی تھے. کہا جاتا ہے کہ جب مصر کے, اور یہ جتنی بھی جو روایت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے زیادہ تر بخاری کی, جیسے کہ جو غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا حواریے رسول, پھر آپ نے واپس پلٹنے پر ان کو کہا تھا فدا کا ابھی و امی, وہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور جو فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, یہ بھی بخاری کی روایت ہے. پھر یہ یرموک کا جو ہم کو پتہ چلتا ہے, اور یہ جو یرموک کے واقعے کی روایت ہے, یہ بھی بخاری ہی میں موجود ہے. اور عروا ہی اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے زخموں سے کھیلا کرتا تھا, اور ایک زخم جو اس میں بہت گہرا تھا وہ یرموک کے موقع پر ان کو آیا تھا. تو یہ جو یرموک کی جنگ تھی, کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ تھے, 4000 لوگ تھے. انہوں نے وہاں سے کہا کہ کسی کی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں. تو عمر رضی اللہ نے زبیر بن عوام کو بھیجا اور ان کے ساتھ کچھ لشکر کو بھیجا. زبیر بن عوام اس کے لیڈر تھے, یعنی کمانڈر تھے. کہا جاتا ہے کہ جب حملہ کرنے کی بات آئی اور صحابہ کرام اور زبیر بن عوام, یعنی جو پہلے سے لوگ وہاں موجود تھے اور زبیر بن عوام بعد میں وہاں پر پہنچے اپنے لشکر کو لے کر, تو بات چیت ہو رہی تھی کہ کون پہلے حملہ کرے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ زبیر بن عوام ہی پہلے حملہ کرے, کیونکہ وہ ان کو ایک سینئر صحابہ کے طور پر لے رہے تھے, کیونکہ سب سے سینئر صحابہ اس وقت زبیر بن عوام موجود تھے. یعنی ان سے ایک طرح سے وہ ایک نیک شگون لے رہے تھے, یعنی ان کو اپنے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھ رہے تھے کہ زبیر بن عوام آئے ہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, اور چونکہ سینئر صحابہ ہیں اور سابقون الاولون میں ہیں, تو ان کے ہاتھوں ہم جنگ شروع کرواتے ہیں تاکہ ہم کو فتح نصیب ہو. لہٰذا زبیر بن عوام نے, کہا جاتا ہے کہ اتنی بہادری سے حملہ کیا وہ قلعے پر جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو وہ قلعہ جب فتح ہوا یرموک کا, اور اس میں زبیر بن عوام الحمدللہ شامل تھے, اور اس وقت اتنی بہت ہی گھمسان کا رن پڑا, بہت تیز جنگ ہوئی اس وقت, بہت مشکل جنگ تھی. اس میں زبیر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بہت ہی گہرا نشان لگا, اور کہا رہے تھے کہ جو بدر کے دن جو نشان لگے تھے اس پر مزید اور زخم لگے. اور اسی لیے عروہ بن زبیر کہتے کہ میں ان زخموں کے نشان سے کھیل کر اس میں اپنی انگلیاں ڈالتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ جسم میں کتنے گڑھے ہو گئے ہوں گے کہ اس میں انگلیاں چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا یرموک میں بھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے, لیکن پھر جیسے ہی جب قلعہ فتح ہوا، یہ فوراً وہاں سے واپس پلٹ آئے، یعنی واپس مدینہ آ گئے. اور جب یہ واپس مدینہ پہنچے تو اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت تھا سمجھے. اور یہ یرموک فتح ہوا اس کے 4 مہینے بعد، یہ تھوڑے ہی دن کے بعد کہا رہا تھا کہ عمر بن عاص مصر میں داخل ہوئے، صرف 4000 کی فوج تھی. انہوں نے کہا کہ مزید کمک بھیجیے تاکہ ہماری مدد ہو سکے. تو پھر اس وقت بھی عمر رضی اللہ عنہ نے زبیر بن عوام کو بھیجا، اور زبیر بن عوام ان کے کمانڈر تھے اس وقت. تو بہرحال وہاں پر بھی جو مشکل قلعہ تھا کہا جاتا ہے مصر میں، اس شہر اس قلعے کو بھی انہوں نے ہی فتح کیا، جو فورٹریس آف بابلون کے نام سے مشہور ہے. کہا جاتا ہے آپ اس اندازہ لگائیے کہ کتنا مشکل قلعہ تھا وہ، جو سر نہیں ہو رہا تھا. 7 مہینے لگے اس کو گھیرے میں لیے رہے یہ لوگ، لیکن 7 مہینے تک بھی کوئی آسان نہیں تھے کہ وہ قلعہ فتح کیا جا سکے گا. اس کو توڑنے والے زبیر بن عوام تھے. کہا جاتا ہے کہ کم لوگوں کا گروپ تھا یہ. انہوں نے زبیر بن عوام نے ایک آدمی کو کہا کہ تم اندر جاؤ، قلعے کے اندر جاؤ، اور تم اوپر سے اندر چھلانگ لگا دو اور اندر جا کر دروازہ کھول دو، باقی کام ہمارا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں ہم بس سنتے رہتے ہیں قصے کہانیوں میں یا بچے گیمس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسا کر لیا ویسا کر لیا. ایک انسان کا دشمن کے قلعے میں اندر چلے جانا اور اندر جا کر دروازہ کھول دینا کتنی ہمت کی بات ہے. تو زبیر بن عوام کے کہنے پر کوئی ایک جو ہے شخص قلعے کے اندر گھس گیا، اوپر سے اس کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اوپر سے اندر اس کو ڈالا، یعنی باہر سے اس کو اندر پھینکا گیا اس شخص کو، اور اس نے اندر پہنچ کر فوراً قلعے کے اندر سے دروازہ کھول دیا، اور پھر یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا الحمدللہ. جب زبیر بن عوام واپس آئے مدینہ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی، اور اس وقت پھر وہ شورا کمیٹی کے 6 ممبر تھے، اور یہ 6 ہی کو نامزد کیا گیا تھا جس میں زبیر بن عوام تھے، اور سب سے پہلے باہر ہونے والے زبیر بن عوام تھے. ایک طلحہ بن عبید اللہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے دستبرداری کر لی، اور دوسرے زبیر بن عوام تھے. طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ میں عثمان کے حق میں بری ہوتا ہوں، مجھے خلافت سے کوئی واسطہ نہیں. اور زبیر بن عوام نے کہا کہ میں یہ سیاسی پرسن نہیں ہوں، یعنی میں یہ کچھ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں علی کے حق میں. اب آپ دیکھیں کہ کیسی دوستی تھی کہ علی کے حق میں ابھی وہ خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے. یعنی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور 12 سال کے بعد کیسا معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اتفاقاً. یعنی حالات ایسے بن گئے تھے، دونوں کا انٹینشن نہیں تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آئیں، اور ایک دوسرے کے خلاف تھے بھی نہیں وہ لوگ. صحابہ سے ہم ایسی امید کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہوں. وہ تو اتفاقاً سمجھے کہ تلواریں نکل گئی، اور وہ جنگ میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو جنگ جمل ہوئی تھی اس میں زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے واپس پلٹ گئے تھے. جب عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ کیا آپ کو اگر آپ کی والدہ دیکھ لے کہ آپ علی کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں تو آپ کی والدہ کیا سوچے؟ تو زبیر بن عوام نے جیسے یہ جملہ سنا وہ فوراً پلٹ گئے، میدان جنگ سے ہی باہر نکل گئے وہ. اور طلحہ بن عبید اللہ دراصل میدان جنگ میں تھے، لیکن وہ لوگوں کو روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی تلواریں اندر رکھو، لڑائی مت کرو. اب جو دشمن والا گروپ تھا ادھر سے، دشمن تو نہیں کہہ سکتے، اس میں جو فتنہ پرور جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں، حالانکہ تلوار ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے تیر برسا دیا. ایک اور بھی غلط فہمی دور کرنے کی، بہت ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو مروان بن حکم نے تیر مارا تھا. بھلا کیسے پاسبل ہے یہ؟ مروان بن حکم خود ان کے گروپ میں شامل تھا، وہ تو طلحہ اور زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے گروپ میں شامل تھا مروان بن حکم، یا حکم بن مروان، تو وہ اپنے ہی لوگوں کو تیر کیسے مار سکتا ہے؟ یہ جھوٹی خبر ہے جو پھیلائی ہوئی ہے، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اور جو مروان بن حکم ہے وہ ایک صحابی کو، عشر مبشرہ کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یعنی مروان بن حکم کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں لوگوں نے پھیلا دی ہیں، اور بہت غلط امیج بنا کر اس کی پیش کی ہے، جبکہ یہ مدینہ کا پہلا گورنر تھا اموی خلیفہ میں دیکھتے ہیں ہم، اور اتنا برا نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے کچھ برائیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، اچھائیاں برائیاں، لیکن قاتل تو نہیں ہو سکتا کم از کم وہ. تو یہ غلط خبر ہے، وہ بھی ہم اس کو ٹھیک کر لیں، صحیح کر لیں. اور کئی ثبوت پیش کیے ہیں اس کے بارے میں اسکالرس نے. محمد علی السلابی جو کہ بہت بڑے رائٹر ہیں سیرت کی کتابوں کے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کم سے کم 12 حوالے دیے ہیں کہ مروان بن حکم نے طلحہ بن عبید اللہ کو تیر نہیں مارا، وہ تو تیر سامنے کے گروپ میں سے آیا تھا، اور اس تیر سے پھر طلحہ بن عبید اللہ شہید ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ روک رہے تھے، لیکن چلے ٹھیک ہے، ایک وہ بھی جواز بنتا ہے کہ چونکہ وہ میدان جنگ میں تو تھے، وہ بھلے ہی روک رہے تھے اپنے لوگوں کو جنگ کرنے سے، لیکن اب وہ سامنے والے ادھر والے تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ روک رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے تیر مار دیا، وہ وہیں شہید ہو گئے. لیکن زبیر بن عوام تو میدان جنگ سے نکل گئے، واپس چلے گئے عبداللہ بن عباس کے کہنے پر. اور ان کا ہمیں جو جملہ مل آپ کو علی رضی اللہ عنہ کے اس میں معلوم ہی ہوگا، پڑھے ہوں گے ہم لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا تو، کہ علی رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام کہنے لگے اپنے بیٹے سے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میں بھی نہیں بچ سکوں گا، اور مجھ پر فلاں فلاں لوگوں کے اتنے اتنے امانتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ امانتیں تمہیں لوٹانا ہے، اور وہ امانتیں کچھ ان کے پاس نہیں تھیں، اور بہت قرضدار تھے زبیر بن عوام اس آخری وقت میں. تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ جمل میں ہی ان دونوں کی شہادت ہوئی، زبیر بن عوام کی اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہاڑ پر جب کوہ ہرا پر یہ لوگ کھڑے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ سب شہید ہیں، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ تم اے پہاڑ تجھ پر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، اور باقی سب شہید ہیں. تو اس میں زبیر بن عوام بھی تھے، تو یہ تو پتا تھا کہ شہید ہوں گے، لیکن دونوں جنگ جمل میں شہید ہوئے. اور جب زبیر بن عوام میدان جنگ سے واپس نکل گئے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے لگے کہ میرا قرض ادا کر دینا، اور انہوں نے جو نصیحت کی تھی بہت ہی قابل غور ہے. آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے، جن کی عبادت، جن کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جن کی تلوار ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے لیے اٹھتی رہی، جو اللہ کی راہ میں ہمیشہ لڑتے رہے، کیونکہ جہاد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوا، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے زبیر بن عوام کہ بہت لوگ مارے گئے، کچھ ظالم تھے اور کچھ مظلوم، لگتا ہے میں بھی نہیں بچ سکوں گا، لیکن تم نے میرا قرض ادا کر دینا، جو امانتیں رکھی ہیں وہ لوٹا دینا، اور دیکھو جب تمہارے پاس قرض کا انتظام نہ ہو سکے تو تم میرے مولا سے سوال کرنا. تو عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ آپ کا مولا کون ہے، کیونکہ مولا کس کو کہا جاتا ہے کہ ماسٹر کو، یعنی جو غلام ہوتا ہے اس کے آقا کو اس زمانے میں مولا کہا جاتا تھا. تو وہ حیران ہوئے عبداللہ بن زبیر کہ آپ کا مولا کون ہے، بھلا یعنی آپ بھلا کس کے غلام ہیں. تو عبداللہ بن زبیر بن عوام نے جواب دیا کہ میرا مولا اللہ ہے، مولا آف زبیر. اور ان کے اوپر اتنے قرض کیوں ہو گئے تھے، ہم یہ سوچتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اور یہ بھی ایک پرسٹیج یعنی ایک عزت کی بات ہے کہ جس سب کو سب سے زیادہ امین اور امانت دار سمجھا جاتا ہے اسی کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بینک تو نہیں تھے، اب اشرفیاں ہوتی تھیں اور وہ اس کے چوری ہونے کا خطرہ تھا، کوائنس ہوا کرتے تھے، تو لوگ کسی ایسے عزت دار، امانت دار اور جو بہادر ہوتے تھے ان کے پاس رکھواتے تھے کہ جن کے پاس سے چوری کا اندیشہ نہ ہو. تو لوگ آ کر ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیتے، ہزار ہزار، ایک ایک لاکھ دینار اس طرح سے. تو زبیر بن عوام ان کی امانتیں لے لیتے تھے، لیکن ان سے کہتے تھے کہ دیکھو میں اس کو گھر میں نہیں رکھوں گا، یعنی میں اپنے پاس گھر میں جمع کر کے نہیں رکھوں گا، میں تمہاری امانتیں میرے پاس رکھتا ہوں، جب تم کو ضرورت ہوگی تم میرے پاس آنا، میں تمہیں لوٹا دوں گا، لیکن یہ امانتیں ابھی نیڈی پیپلز یعنی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے کام آئیں گی. اور وہ وہیں کا وہیں وہ دوسرے ضرورت مندوں کو وہ امانتیں دے دیا کرتے تھے خود لوگوں سے پوچھ کر. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ تو اپنی طرف سے غریبوں کو دے دیتے تھے، اب جب لوگ آتے تھے اپنی امانتیں واپس دینے تو یہ اپنے پاس کا پیسہ دے دیتے تھے، اپنی جائیداد میں سے، اپنے پیسوں میں سے. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، بلکہ الٹا قرض ہو گیا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے مولا سے مدد مانگنا، اور میرا مولا ضرور مدد کر دے گا، انتظام کر دے گا. آپ دیکھیں کتنا یقین ان کو. اور وہ کہتے کہ میں نے جب بھی اپنے مولا سے مدد مانگی، جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جب لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی اور میں تو وہ ضرورت مند لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، اب میرے پاس نہیں تھا کچھ، تو میں نے اپنے مولا سے مدد مانگی، میرے پاس انتظام ہو گیا الحمدللہ. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ پر، کتنا توکل ہے، کتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر. اور عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ جو بھی ان کا قرض تھا، اور جو امانتیں لوگوں کی تھی، جب لوگ آنے لگے مانگنے کے لیے، تو اس میں اتنی برکت ہوئی، اور ایسے انتظام ہوتا چلا گیا، ایسا انتظام ہوتا چلا گیا کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلا، اور پورا قرض، پوری امانتیں ختم ہو گئی، بلکہ الٹا ان کی فیملی کے لیے بہت سارا مال بچا الحمدللہ. آپ دیکھیں، آپ اللہ کے لیے کریے، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے. حدیث میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ تم بندوں کی ضرورت کو پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پوری کرے گا انشاءاللہ. تو یہ زبیر بن عوام تھے کہ کیسا ان کے دل میں غریبوں کے لیے دکھ اور درد تھا. اور ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ شروع میں جب مدینہ ہجرت کر کے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت اتنا نہ بزنس تھا نہ کچھ اتنے اسٹیبلشڈ ہوئے تھے، تو اسماء رضی اللہ عنہا خود گھوڑے کا چارہ لانے جاتی تھیں اور گھر کے کام کرتی تھی، تو کھجور کا ٹوکرا ایک دفعہ لیے ہوئے آ رہی تھیں تو اللہ کے رسول راستے میں مل گئے، وہ سواری پر سوار تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنا بھاری سامان لے رہی ہے تو یہاں بیٹھ جاؤ سواری پر۔ تو اسماء رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ میں شرما گئی اور مجھے زبیر کی غیرت کا خیال آ گیا، لہٰذا میں بیٹھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے۔ میں نے یہ واقعہ جب زبیر سے کہا تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہی، یعنی یہ میرے لیے بہت غیرت کی بات ہے کہ میری بیوی یہ کام کر رہی ہے اور میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کی کچھ مدد کر سکوں، یعنی کوئی غلام خرید سکوں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اسماء کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے ایک غلام خرید کر اسماء کو دے دیا۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ واللہ ہی جب سے مجھے وہ غلام ملا میں کچن اور یہ سارے کام دھندوں سے آزاد ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم بھی یہی چاہتی ہیں نا، جتنی بھی جو گھر کی خواتین ہیں بعضوں کا دل چاہتا ہے کہ اچھا مطالعہ کرنا ہے، یہ چیز کرنی ہے، وہ چیز کرنی ہے، یہ پروگرام میں جانا ہے، وہ پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، تو گھر کے کاموں سے فرصت مل جائے ہم کو۔ اگر آج کے زمانے میں بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے جو کچھ کام کرنے والے ہوتے اور ہمیں سپورٹ کر دیتے تو ہم ہو سکتا ہے اور زیادہ وقت دین کے کام میں لگا سکتے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنا بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے اور ہم کو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے والا ہی بنائے۔ لیکن سپورٹ ہو جائے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کچن کے کاموں سے ہمیں فراغت مل گئی تو ہم یہ لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا کام کر سکتے ہیں۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے لیے بھی یہ بہت غیرت کی بات ہے کہ میری بیوی کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال جب ابوبکر صدیق نے غلام دیا تو وہ اس کام سے فارغ ہو گئیں۔ تو یہ تھے زبیر بن عوام، جن کی سیرت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پوری بہادری کا نمونہ ہے۔ اور دو روایت ہم کو ملتی ہیں، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میدان جنگ سے باہر نکل گئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے ابن جرموز نے ان کے اوپر وار کیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن پیچھے سے ہی اس نے تلوار ماری اور ان کا کام تمام کر دیا، شہید کر دیا ان کو۔ اور یہ ابن جرموز جو ہے پھر علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور خوشی سے کہنے لگا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کا کام تمام کر دیا، اور تلوار لے کر آیا وہ خون میں بھری ہوئی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اور تمہاری تلوار دونوں جہنم میں ہوں گے، استغفر اللہ۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ اس پر خوش نہیں ہوئے بلکہ الٹا ناراض ہوئے۔ تو بہرحال دھیرے دھیرے عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد کا قرض ختم کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کافی ہو گیا تھا جو ان کی فیملی کے لیے خرچ کے لیے کافی تھا۔ 36 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا، وہیں دفن ہوئے کوفہ میں۔ 8 عورتوں سے انہوں نے شادی کی، سب سے پہلے اسماء اور سب سے مشہور وہی تھی، دوسری عاتقہ بنت زید تھی، عاتقہ بنت زید ہی تھی دوسری۔ اور یہ عاتقہ بنت زید کون ہوئی، کچھ آپ کو نام یاد آ رہا ہے؟ سعید بن زید کی بہن تھی، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی رشتے دار ہوتی ہیں، سمجھیے۔ تو یہ دوسری بیوی تھی ان کی، اور ان کو 20 بچے تھے، 11 لڑکے اور 9 لڑکیاں، سب کے نام تو ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ اور ان کے سب بیٹوں کے نام کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر بیٹوں کے نام شہیدوں پر تھے، یعنی انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام جو شہید ہونے والے صحابہ تھے ان کے نام پر رکھے تھے۔ ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے، اس کو لے کر ہم ختم کریں گے، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام دونوں ساتھ بیٹھے تھے، اور واپس کا دوستوں کی جو بات چیت چلتی ہے ایک طرح سے نا، آپس میں تھوڑا سا طنز و مزاح بھی ہوتا ہے، ہنسی مزاق بھی ہوتا ہے، تو آپس میں دونوں بات چیت کر رہے تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے زبیر سے کہا، اور یعنی اس طرح سے ایک طرح سے یہ کہا کہ تم نے صحیح نہیں کیا، میں نے صحیح کیا، ایسا بتانا چاہ رہے تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کے نام پر کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھو میں نے اپنے سارے بیٹوں کے نام انبیاء پر رکھے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، یاد ہوگا نا آپ کو، کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ موسیٰ، عیسیٰ، محمد، اس طرح سے تمام نبیوں کے نام تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو نبیوں کے نام پر رکھنا تھا، تم نے اپنے بیٹوں کے، یہ شہیدوں کے نام پر کیوں رکھ رہے ہو؟ نبیوں کے نام پر رکھتے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کتنا بروقت جواب دیا، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاضر جواب بھی تھے ماشاء اللہ، بہادر بھی تھے، یعنی ہر ماشاء اللہ میں ہر بھلائی موجود تھی الحمد للہ۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ کہا کہ میرے بیٹے تو شہید کے مرتبے پر فائز ہوں گے، مجھے یہ امید ہے، لیکن تمہارے بیٹے تو نبی نہیں بن سکتے۔ یعنی کتنا بروقت جواب ہے کہ اب تو نبیوں کے نام تم نے رکھے ہیں، تم یہ کہہ رہے کہ میں نے بھی نبیوں کے نام پر رکھنا تھا، تو میرے بیٹے کو شہادت کا درجہ تو کم از کم مل سکتا ہے۔ اگر میں نبیوں کے نام رکھوں گا تو نبی تو نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی تو اب ختم ہو گئے، یعنی اب تو نبوت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان دونوں کا کنورزیشن ملتا ہے ہم کو، اور انہوں نے زیادہ احادیث روایت نہیں کی ہیں زبیر بن عوام نے۔ عبداللہ بن زبیر خود کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، اتنی ساری احادیث روایت کرتے ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول کے ساتھ شروع سے ساتھ میں تھے، تو آپ حدیثیں کیوں نہیں روایت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے، میں حدیث اس لیے نہیں روایت کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہمیشہ یاد رہتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا، جو جملہ ہے ان کا، کہ ایک کلمہ مجھے یاد ہے جو مجھے حدیث بیان کرنے نہیں دیتا، اور وہ جملہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس بنا پر زبیر بن عوام زیادہ حدیثیں روایت نہیں کرتے تھے، کہا تھا کہ 6 یا 7 احادیث ان سے مروی ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا ڈر تھا ان کو، اور کتنا وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں غلط بیانی مجھ سے نہ ہو جائے اللہ کے رسول کے معاملے میں، تو مجھے جہنم میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنانا، اس بنا پر وہ احادیث روایت نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال ہر غزوے میں شریک رہے، بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جو غزوات ہوئے اس میں شریک رہے الحمدللہ، اور جو غزوات اور سرایا ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں کم سے کم 75 ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 75 غزوات میں شریک رہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایسا غزوہ نہیں جس کے لیے رسول اللہ نکلے ہوں، اور نہ کوئی سریا ایسا ہے جسے آپ نے روانہ فرمایا اور میں اس میں موجود نہ ہوں۔ سبحان اللہ، معمولی بات یہاں دیکھیں کہ سریا اور غزوہ، ہر سریا اور غزوے میں تھے وہ، 75 قدم کو ذکر ملتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ عثمان بن عفان کی خود گواہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زبیر میرے علم کی حد تک سب سے بہتر ہیں اور سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کو عشر مبشرہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، پھر جو 6 لوگوں کو چنا گیا تھا اس میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، جو مجلس شورا تھی اس میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، ماشاءاللہ ان کی قربانیاں، اور علی رضی اللہ عنہ کے حق میں انہوں نے اپنی قربانی دی تھی کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میرے حق میں میری وجہ علی کو بنا دیا جائے۔ تو یہ ان کی قربانی اور ان کا ایثار پتہ چلتا ہے، اور ان کی دریا دلی کا پتہ چلتا ہے، اور ان کو حکومت سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو صرف کیا تھا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے درجات کو مزید بلند کرے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔